السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے لیکن سوات میں جلسہ ضرور ہوگا، پشتون تحفظ تحریک کا دعویٰ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
اور عالمی منظرنامے سے یہ خبر، امریکہ کے اہم رہنما اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ شمالی اور جنوبی کوریا کی عشروں پرانی دشمنی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پشتون تحفظ تحریک وادی سوات کے شہر منگورا میں اتوار کے روز ایک ریلی نکال رہی ہے۔ تحریک کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ سرکاری کارندوں کی مداخلت کے باوجود وہ یہ ریلی نکالیں گے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پشتون تحفظ تحریک اتوار کو سوات میں جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے، لیکن تحریک سے وابستہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں بھی ایسی ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے جیسا کہ اس سے قبل ملک کی دیگر علاقوں میں تحریک کی جلسوں کے دوران رہا۔ لیکن پی ٹی ایم کے ایک مرکزی رہنما محسن داوڑ نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود اتوار کے جلسے کے لیے وہ پرعزم ہے اور اس کی تیاریاں تکمیل کے مراحل میں ہے، اور ان کے بقول اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوات بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے لوگ تکلیف سے گزر چکے ہیں اور یہاں سے متعدد بے گناہ لوگ جبری لاپتہ ہے۔ محسن داوڑ نے دعویٰ کیا کہ انتظامیہ نے انہیں جس گراؤنڈ میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہیں ہفتے کو دوسرے لوگ جلسہ کر رہے ہیں، جبکہ مبینہ طور پر ایک روز قبل علاقے میں ایسے پمپلٹ بھی تقسیم کیے گئے جن میں لوگوں کو پی ٹی ایم کی جلسے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
انتظامیہ کی طرف سے مطلب بہت ظاہری بات ہے، جس طرح ہم اور پچھلے ہم نے جلسے کیے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی کافی وہ ہارڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمپین کے دوران بھی یہاں پر سیکورٹی اداروں کے جو اہلکاروں ہیں انہوں نے ہمارے لوگوں کو ہراس کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کل سے ایک پروپیگنڈا ماحول بھی شروع کی ہے۔ ہماری میری اور چندوں اور ساتھی کی تصاویر ہی ہے، منظور پشتین کی اور ساتھی کی تصاویر، یہ مطلب بینرس اور یہاں پر جگہ جگہ انہی لوگوں نے بھیجا کی ہوئی، اور انہیں را ڈی ایس کے ایجنٹ ان کے ساتھ کنیکشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں۔
پی ٹی ایم نے گراسی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن محسن داوڑ کے بقول انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ یہاں جلسہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہفتے کو ہی یہاں حال ہی میں معرض وجود میں آنے والی پاکستان تحفظ تحریک نے جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے میں شریک صوبائی قانون ساز فضل حکیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ سوات میں امن کے خواہاں ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے بعد یہاں سیکورٹی فورسز کی طرف سے کیے جانے والے اقدام سے اظہاری یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس دعوے کو مسترد کیا کہ اس جلسے میں لوگوں کو پی ٹی ایم کے جلسے سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی۔ پختون تحفظ تحریک کا جلسہ اتوار کو قبل گراؤنڈ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں 9 آرمی چیک پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب لوئر محمد میں پشاور باجوڑ روڈ پر قائم 17 چیک پوائنٹس کم ہو کر 8 رہ گئے ہیں۔ ایسے علاقے جو کہ محمد ایجنسی کے گرد و نواح کو مرکزی شاہراہ سے ملاتے ہیں، ان پر قائم 9 چیک پوسٹوں کو پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں پر اب سول انتظامیہ فورس فرائز انجام دے گی۔ محمد ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ایجنسی میں 55% چوکیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پشاور جیل سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ شکیل آفریدی پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کو مدد فراہم کی تھی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سن 2012 میں پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فرقہ وارانہ تشدد کے 2 واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس اور دیگر اداروں کے اعلی حکام موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع پر موجود عینی شاہدین سے واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ان واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ پارلیمانی اراکین کے ایک پینل نے پاکستان کے تفتیشی ادارے ایف آئی اے سے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کی تصویر کے اس پوسٹر کے بارے میں تحقیق کرے جس میں عمران خان کو ایک ہندو دیوتا کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی ایک پارلیمانی کمیٹی نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو ان افراد کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر ایسی متنازع تصاویر پوسٹ کیں جن میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ہندو دیوتا شیوا کے روپ میں دکھایا گیا تھا۔ ہندو برادری کے رہنما اور قانون ساز لال چند ملی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو قومی اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاس میں ایف آئی اے کے حکام کو کہا گیا کہ وہ ان افراد کا کھوج لگائیں جنہوں نے یہ تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھیں۔ لال چند نے کہا کہ انہوں نے ایف آئی اے کے حکام سے ملاقات میں انہیں اس معاملے کی احساسیت سے آگاہ کیا۔
یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے پہلے بھی ان سینسٹیوٹیز میں کی گرد میں ہے اور ایک اور سینسٹیوٹی کریٹ کی جائے۔ بیسیکلی اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ جس نے یہ پوسٹ رکھی تھی تو وہ نہایت ہی انسینسٹیو قسم کا شخص تھا اور صرف عمران خان کو ہٹ کرنے کے لیے وہ پوسٹ رکھی تھی اور اس سینسٹیوٹی سے وہ بالکل غافل تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایف آئی اے کے سربراہ بشیر میمن نے انہیں بتایا کہ وہ اس معاملے میں ملوث افراد کا کھوج لگانے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان اکاؤنٹس کی نشاندہی کے لیے انہوں نے فیس بک سے رابطہ کیا ہے جن کے ذریعے یہ متنازع تصاویر پوسٹ کی گئی تھیں۔ لال چند نے کہا کہ ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے جہاں انتظامی سطح پر اقدام کی ضرورت ہے وہیں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ضروری ہے تاکہ ایسے واقعات کو رونما ہونے سے روکا جا سکے جن سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔
ہندو کمیونٹی خاص طور پہ سندھ میں رہتی ہے زیادہ تر اور باقی صوبوں میں بہت کم تعداد میں رہتی ہے تو لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتے ہندو کمیونٹی کی طرف اور وہ سمجھتے ہیں زیادہ تر کہ وہ ہندو جو ہیں صرف انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ پاپولیشن بہت لو ہے۔ تو حکومت کو یہ اقدامات کرنے ہوں گے کہ جو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں اس پہ قانون پہ عمل درآمد کرائیں اور اس کو یقینی بنائیں تاکہ پھر اس کی سینسیٹیوٹی بھی بڑھے ان ایشوز کی اور لوگوں کو پتا ہو کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو اس کا ریئیکشن ہوگا۔
واضح رہے کہ ہندو برادری کے قانون ساز رمیش کمار وینکوانی کے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک متنازع تصویر پوسٹ کی گئی جس میں تحریک انصاف کے سربراہ کو ایک ہندو دیوتا کے روپ میں دکھایا گیا تھا، جس کے بعد رمیش کمار نے یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھایا اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بعد ازاں اس معاملے کو ایک پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ متنازع پوسٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد بعض سیاسی اور سماجی حلقوں نے اس اقدام پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جو اسے سوشل میڈیا پر پھیلانے کے ذمہ دار تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان صدر اشرف غنی نے طالبان پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے غنی کی جانب سے بقول ان کے انتہائی فراخ دلانہ بات چیت کی پیشکش کے باوجود موسم بہار میں اپنے حملے جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ بدھ کے روز طالبان نے اپنی نئی فوجی مہم کا، جس کا کوڈ نام الخندق ہے، آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد سے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف درجنوں کی تعداد میں چھاپہ مار انداز کے مربوط حملے اور بم دھماکے کیے گئے ہیں۔ ہفتے کو طالبان نے گڑبڑ والے صوبے قندوز میں ایک صوبائی مرکز کو تاراج کر دیا، جہاں دو روز قبل باغیوں کے ایک بڑے حملے میں 14 افغان فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک علیحدہ واقعے میں خودکش طالبان بمبار نے ہفتے کی صبح ہلمند میں افغان فوج کے ایک اڈے کے نزدیک دھماکہ خیز مادوں سے لدی ہوئی اپنی گاڑی میں دھماکہ کر کے کم از کم 6 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ باغیوں کے ان تازہ حملوں کے کچھ گھنٹے بعد کابل میں بات کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے طالبان کی جانب سے خود اپنے مسلمان ملک کے خلاف جہاد کے مقدس نام پر تشدد کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی متنازع سرحدوں پر امن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں سربراہان چین کے وسطی شہر ووہان میں ملے، جہاں مودی غیر رسمی ملاقات کے لیے دو روزہ دورے پر ہیں۔ سنگاپور کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں شکست کے باوجود داعش آسیان خطے کے لیے اب بھی حقیقی خطرہ ہے۔ سنگاپور میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز یا آسیان کے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں لی شنگ لون نے کہا کہ شمال مشرقی ایشیا کے اس وقت پر امن تو ہے، لیکن داعش کا یہ خطرہ حقیقی ہے۔ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس خطے میں ٹیکنالوجی کی ترقی نے بھی اسے زیادہ غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ امریکی سینٹ کی جانب سے توثیق کے بعد جمعرات کے روز سی آئی اے کے سابق سربراہ مائیک پومپیو نے امریکی وزیر خارجہ کے عہدے کا حلف لیا، اور برسلز میں ہونے والے نیٹو کے وزراء خارجہ سے ملاقات کے بعد ہفتے کے روز مشرق وسطی کے پہلے دورے کا آغاز کیا۔ اس 3 روزہ دورے میں وہ سعودی عرب، اسرائیل اور اردن جائیں گے، جہاں توقع ہے کہ وہ امریکہ کے اتحادیوں کو ایران کی جانب امریکی پالیسی سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ امریکہ کے اہم رہنما اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ دونوں کوریائی ملکوں کی عشروں پرانی دشمنی اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جمعے کے روز جب وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تاریخی ملاقات کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوریا کے رہنما کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے سرحدی گاؤں میں پون مون جوم میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے اعلی سطحی وفود بھی شریک ہوئے تھے۔ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون اور جنوبی کوریا کے صدر کے درمیان تاریخی سربراہ کانفرنس کے ایک مشترکہ اعلامیے کے ساتھ ختم ہو گئی، جس میں ایٹمی ہتھیار ترک کرنے اور جزیرہ نما کوریا پر امن کے اس عزم کا اظہار کیا گیا۔ اگرچہ دونوں کوریائی ممالک کے درمیان مذاکرات سے کم اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان سربراہ ملاقات کی راہ ہموار ہوئی ہے، تاہم ماہرین نے وائس آف امریکہ کی کورین سروس کو بتایا ہے کہ امریکہ کے لیے دانش مندی ہوگی اگر وہ احتیاط سے آگے بڑھے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
تعلقات میں تیزی سے پگھلتی برف کے ساتھ شمالی اور جنوبی کوریا کے لیڈروں نے ان کے مطابق امن کے ایک نئے دور کا خیر مقدم کیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے صدر کے تازہ ترین سفارتی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، معاملہ اس حد تک کبھی نہیں گیا۔ جمعے کے روز کم شمالی کوریا کے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے جنوبی کوریا کی سرحد کے پار قدم رکھا۔ صدر مون جائے ان کے ساتھ تاریخی سربراہ کانفرنس میں دونوں لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جزیرہ نما کوریا سے تمام ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں مشرقی ایشیا کے امور کے ماہر ڈینس ویلڈر کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔
So far all we have are promises. We don't have any real concrete steps that the North has taken that we can see other than the fact that he has postponed any missile.
اب تک ہمیں صرف وعدے ملے ہیں، ہمیں شمالی کوریا کی کوئی حقیقی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے، سوائے اس کے کہ اس نے کئی ماہ سے میزائل کے یا ایٹمی تجربات معطل کر رکھے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بڑی وجہ نزاع شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیار ہیں۔ شمالی کوریا کو اس کا ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے واشنگٹن نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم چلائی، جس میں سخت تعزیریں اور فوجی طاقت کے استعمال کی مسلسل دھمکیاں شامل ہیں۔ اب شمالی کوریا کے لیڈر کے ساتھ دو بدو ملاقات سے ہفتوں پہلے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو محفوظ بنانے کی ذاتی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔
It's certainly something that I hope I can do for the world. This is beyond the United States.
یہ یقیناً ایسی چیز ہے جو مجھے امید ہے میں دنیا کے لیے کر سکتا ہوں۔ یہ امریکہ سے ماورا ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، اور یہ ایسی بات ہے جو مجھے امید ہے کہ میں دنیا کے لیے کر سکتا ہوں۔ شمالی کوریا بھی ماضی میں ایسے ہی عزائم ظاہر کر چکا ہے، اور فور سٹار جنرل جیک کین کہتے ہیں کہ نتائج نہ ہونے کے باوجود کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
For the sake of the peninsula, for the sake of the region, for the sake of the world, it's worth doing. So we'll see.
جزیرہ نما کی خاطر، دنیا کی خاطر ایسا کرنا بہتر ہے، ہم دیکھیں گے۔ کسی کو بھی یقینی طور سے کچھ علم نہیں، تاہم ہمارے پاس ایک موقع ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور یہی بات مختلف ہے۔ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک شمالی کوریا اپنا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام روک نہیں دیتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعے کے روز جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مذاکرات کیے، اور اس کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں شمالی کوریا کی سربراہی ملاقات، ایران کے ایٹمی معاہدے اور تجارتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
مرکل کے واشنگٹن کے دورے سے صرف دو روز پہلے فرانس کے صدر میکرون بھی ایک سرکاری دورے پر یہاں آئے تھے۔ مرکل اور ٹرمپ نے جن متعدد کلیدی بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی، ان میں سب سے اہم ایران کے ساتھ ہونے والا جوہری سمجھوتا تھا۔ فرانسیسی صدر کی طرح جرمن چانسلر نے بھی یہی کہا کہ وہ اس سمجھوتے کی حمایت کرتی ہیں جو پہلے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے معروف تھا۔ تاہم مرکل نے کہا کہ مشرق وسطی میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ ان کے الفاظ،
We are of the opinion that the JCPOA is a first step that has contributed to slowing down their activities in this particular respect, to also establish a better verification and monitoring process. But we also think from a
وہ کہہ رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جے سی پی او اے تھا وہ پہلا قدم تھا جس نے اس کی سرگرمیوں کو اس مخصوص شعبے میں سست رفتار کیا ہے اور اسی طرح تصدیق اور نگرانی کے ایک بہتر نظام کو تشکیل بھی دیا ہے۔ تاہم جرمنی کے نقطۂ نظر سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایران کے عزائم محدود اور روک دیے گئے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ یہ دیکھنا انتہائی اہم ہے کہ ایران شام، لبنان اور عراق میں جو جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کوشش کو روکا جائے، اور یہ اس سمجھوتے سے بعید ہے۔ یہ الفاظ تھے جرمن چانسلر کے۔ مسٹر ٹرمپ سے اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر کے اس کو باضابطہ طور پر اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے ان کے فیصلے کے بارے میں سوال پوچھا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمارت کے مکمل ہونے کے بعد وہ اس کے افتتاح کے لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس نئی عمارت پر آنے والی لاگت کے تخمینے میں بہت بڑی کمی کی ہے۔ ان کے الفاظ،
They came to me with a proposal for a $1 billion embassy in Jerusalem. And I called my ambassador, who's a great lawyer. Most people in business
ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ یروشلم میں سفارت خانے کی تعمیر کے لیے $1 ارب کی تجویز کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے اپنے سفیر کو طلب کیا جو ایک بہت بڑے وکیل ہیں اور کاروباری دنیا کے بہت سے لوگ ڈیوڈ فریڈمین سے واقف ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیوڈ فریڈمین نے مجھے بتایا کہ وہ یہ عمارت $1.5 لاکھ میں تعمیر کروا سکتے ہیں کیونکہ وہاں عمارت اور زمین دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ $1 ارب کی جگہ $1.5 لاکھ کے بجائے آپ $3 لاکھ یا $4 لاکھ تک ایسا کریں، اور ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ سمن ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کرنا متنازع ہے کیونکہ فلسطینی بھی اس شہر پر اپنے تاریخی دارالحکومت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک طویل مدت سے مشرق وسطی میں امن کی بات چیت کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا ہے، اور ماضی میں امریکی ایڈمنسٹریشنز نے ان مذاکرات کے احترام میں ایسا کرنے سے گریز کیا ہے۔ ٹرمپ نے کوریا سے مذاکرات میں جرمنی کے کردار کے لیے بھی مرکل کا شکریہ ادا کیا۔ جرمنی نے شمالی کوریا کے جوہری عزائم ختم کرنے کے لیے شمالی کوریا کی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دیگر ملکوں کو بھی مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑنے کے لیے مالی اور فوجی عطیات دینے چاہیے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمن چانسلر کے ہمراہ کھڑے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے اسے روکنے کا معاہدہ ختم بھی ہو جائے۔ ٹرمپ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا پائیں گے، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ معلوم کرنے پر کہ اگر ایران پھر سے جوہری ہتھیار تشکیل دینے لگتا ہے یا 2015 کا معاہدہ جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے ترک ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا اقدام کریں گے؟ صدر نے کہا، میں آیا ایسا ہو یا نہ ہو کی بات نہیں کرتا، میں فوجی طاقت استعمال کروں گا۔ بغیر دستاویز کے تارکین وطن کا کارواں امریکہ میکسیکو سرحد پر پہنچ گیا ہے۔ اس کارواں میں شامل بہت سے افراد پناہ کی درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی قانونی مسائل میں مدد کے لیے امریکی وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا ایک کارواں ملک کے جنوبی حصے میں ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس کارواں کی روانگی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشتعل کر دیا تھا۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی انہیں ضرورت ہو سکتی ہے، آرام دہ جوتے اور کمر پر لٹکانے والا بیگ۔ کلاڈیا ٹریمن ہو وکلا اور انسانی حقوق کے ان کارکنوں میں شامل ہیں جو امریکہ میکسیکو سرحد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سرحد پر پہنچنے کے بعد ان کا ارادہ تارکین وطن کے اس کارواں سے ملنے کا ہے جو وسطی امریکہ سے آ رہا ہے۔ اس بارے میں کلاڈیا ٹریمن ہو کہتی ہیں،
They are being portrayed as criminals, which they are not. They are within their rights to come here.
ان کی عکاسی جرائم پیشہ افراد کی طرح کی جا رہی ہے جو کہ وہ نہیں ہیں۔ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اسائلم کی درخواست دیں۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے اور وہ غیر مسلح ہیں، وہ کسی کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہیں۔ یہ کارواں 1000 کے قریب لوگوں پر مشتمل ہے اور صدر ٹرمپ نے ان کے آنے پر خاصی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر سے کہا ہے کہ وہ اتنے بڑے کارواں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ تاہم اب اس کارواں میں صرف 600 لوگ رہ گئے ہیں اور وہ سرحد کو غیر قانونی طور پر عبور نہیں کریں گے۔ تاہم ان میں سے اکثر پناہ کی درخواست دیں گے۔ وکلا اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر مشتمل کارواں ان کا استقبال کرے گا۔ راستے میں اس کارواں میں مزید رضاکار بھی شامل ہوں گے اور راستے میں پڑنے والے گرجا گھر رات کو انہیں ٹھہرنے کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ یہ کارواں اپریل کے اواخر میں سرحد پر پہنچے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کے دارالحکومت میں سعودی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں میں مسلح حوثی گروپ کے دو رہنما ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو پایا کہ ان حملوں میں مزید کتنے افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق 50 سے زیادہ افراد ہلاک، جبکہ العربیہ ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق سنا میں حوثی باغیوں کی وزارت داخلہ کی عمارت پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 38 باغی ہلاک ہوئے ہیں۔ یمن میں مارچ سن 2015 سے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 2 ملین سے زیادہ ہے۔ اسی بنا پر سعودی قیادت والے اتحاد نے یمن کی حکومت کی حمایت میں باغیوں پر حملوں کا آغاز کیا تھا۔ وسطی صومالیہ کے قصبے گالکایو میں ایک چائے خانے پر خودکش حملے میں صومالی حکومت کے کم از کم 4 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک نوجوان جو خودکش جیکٹ پہنے ہوئے تھا جلدی سے چائے خانے میں داخل ہوا جہاں سرکاری سیکیورٹی حکام موجود تھے اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 ملٹری کے اعلی کمانڈر تھے۔ ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس طرح کے حملے الشباب کی جانب سے کیے جاتے رہے ہیں۔ چین کے شمالی حصے میں ایک اسکول کے باہر چاقو کے حملے میں 7 طالب علم ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ بی بی سی نے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ چین کے صوبے شانچی کی مزہی کاؤنٹی کے ایک ہائی اسکول کے نزدیک چاقو سے مسلح ایک شخص نے طالب علموں پر اس وقت حملے کیے جب وہ چھٹی ہونے کے بعد اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مشتبہ شخص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی تصویروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی طالب علم فرش پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے گرد راہگیروں کا ہجوم ہے۔ مقامی سرکاری عہدیداروں کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور نے شام 6 بجے کے لگ بھگ میزہی کاؤنٹی کے 3 اسکولوں کو طالب علموں کو اپنا نشانہ بنایا۔ بیان میں ہلاک ہونے والے طالب علموں کی عمروں کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کی عمریں 12 اور 15 سال کے درمیان تھیں اور وہ بظاہر مڈل اسکول کے طالب علم دکھائی دیتے تھے۔ چین میں چاقو سے حملوں کے واقعات گاہے گاہے منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ٹائم میگزین نے اپنے 100 متاثر کن ترین افراد کی فہرست میں شامل شخصیات کے اعزاز میں نیو یارک میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ہالی ووڈ کی نکول کڈمن، جینیفر لوپیز اور سٹرینجر تھنگز کی ملے بابی براؤن نے بھی شرکت کی۔ ٹائم کی 100 موسٹ انفلوئنشل کی فہرست میں ہالی ووڈ کی کئی شخصیات سمیت برطانیہ کے پرنس ہیری، شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ میوزک آئیکن پرنس کے خاندان نے امریکہ کی 2 بڑی فارمیسیز اور میڈیکل سینٹرز کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پرنس کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور انہیں ادویات فراہم کرنے والی فارمیسیز جانتی تھیں کہ وہ کسی بڑے مسئلے کا شکار ہیں، لیکن انہوں نے پرنس کی تشخیص اور ادویات دینے میں کوتاہی کی۔ مقدمے میں کم از کم $150,000 کا ہرجانہ طلب کیا گیا ہے۔ پرنس 2 سال قبل اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے۔ ان کی موت کا باعث افیون سے بنی ادویات کا حادثاتی اوور ڈوز قرار دیا گیا ہے۔ اور باکس آفس پر ایک اور سپر ہیرو میگا مووی چھا جانے کے لیے تیار ہے۔ 22 سپر ہیروز کو لے کر بنائی جانے والی مارول اسٹوڈیوز کی فلم ایونجرز انفینیٹی وار دنیا بھر میں آج ریلیز ہو رہی ہے۔ فلم میں تمام سپر ہیرو ایک دشمن کا سامنا کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سا سپر ہیرو مشن کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مارول بلیک پینتھر کی شاندار کامیابی کے بعد اب امید کی جا رہی ہے کہ ایونجرز انفینیٹی وار اس ویکینڈ پر تمام سپر ہیرو فلموں سے زیادہ بڑے ہٹ ثابت ہوگی۔ وردہ خلیل، اردو وی او اے۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے پلاسٹک کی آلودگی, اور گفتگو کر رہے ہیں ڈیلاویر یونیورسٹی میں انوائرمنٹل اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم علی. وہ پلاسٹک کی آلودگی سے موجود خطرے کے بارے میں کہتے ہیں,
یہ ڈیگریڈ نہیں کرتا, سو یہ ایک دفعہ آپ اس کو کہیں پھینکتے ہیں تو یہ زمین کا حصہ پھر وہ قدرتی عمل سے نہیں بن سکتا ہے. جس طرح اگر آپ کیلے کا چھلکا کہیں پھینکتے ہیں تو وہ مختلف بیکٹیریا اس کے اوپر اثر کرتے ہیں, اور وہ چھلکا ہفتے دو ہفتے کے اندر زمین کا حصہ بن جاتا ہے. پلاسٹک کی ایسی خصوصیات ہیں کہ یہ اس طرح بائیو ڈیگریڈ نہیں کرتا. البتہ کچھ اب نئے پلاسٹک بنائے ہیں انہوں نے جنہیں کہتے ہیں بائیو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس, جس میں یہ مسئلہ نہیں ہے, مگر وہ ذرا زیادہ مہنگے ہیں. ان کی کچھ اور پراپرٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ان کو استعمال ہائی ٹیمپریچرز پر نہیں کیا جا سکتا.
اور سب سے زیادہ تو یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں جو اس کی آلودگی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سمندری حیات کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے.
جی جی بالکل. تو وہ جو سارا پلاسٹک ہے جو ایک دفعہ ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں, دریا میں پھینکی یا کہیں اور, وہ اگر چلی جاتی ہے سورج کے تھرو بھی, اور سمندر کے اندر یہ ہے کہ پلاسٹک کیونکہ ہلکا ہوتا ہے تو وہ اوپر رہتا ہے, سرفس کے اوپر فلوٹ بھی کرتا ہے, اور مچھلیوں کے علاوہ بھی جو اور بہت سارے حیات ہیں سمندر کے اندر, ان پہ بھی اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے.
تو اب ڈاکٹر صاحب, جب ایک انتہائی مضر چیز ہے اور دنیا سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, تو کس طرح سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں؟
ہاں جی, اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں پلاسٹک استعمال کرنا چاہیے ایسے طریقے سے جو ہمیں اس کو ویسٹ سٹریم میں نہ ڈالنا پڑے. تو اگر آپ پلاسٹک بار بار ایک استعمال کر رہے ہیں گھر میں اور ڈسپوزیبل پلاسٹک نہیں یوز کر رہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مگر جب ہم پلاسٹک یوز کر رہے ہیں, جس طرح پلاسٹک کے کھانے پینے کے لیے اکثر ہم یوز کرتے ہیں پلیٹیں یا چمچے, یہ پھر پھینک دیتے ہیں, ڈسپوزیبل طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں, اس کا پھر بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ اس کی پھر والیوم بہت بڑھ جاتی ہے جتنے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک جو جب ہم اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسے ریسائیکل کریں, جو اکثر ہم نہیں کرتے ہیں. ہم پلاسٹک کی جو چیزیں ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں کوڑے کے اندر, علیحدہ اس کے ریسائیکلنگ کا انتظام نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی پھر یہ سارا مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر تو ہم اس پلاسٹک کو ریسائیکل کر سکیں, وہ پھر کسی فیکٹری میں جا کے پھر نیا پلاسٹک بن سکے, تو پھر یہ بھی مسئلہ کم ہو جائے.
ڈاکٹر صاحب, ویسے اس کو بعض لوگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا یہ بھی مضر صحت ہے؟
جی جی, جلانا تو بہت مضر ہے کیونکہ پلاسٹک جو ہے یہ بیسکلی پیٹرولیم پروڈکٹ سے بنتا ہے. تو وہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں تیل کے تھرو, اس کو جب آپ جلاتے ہیں تو وہی سارے جو گیسز ہیں جو ماحول میں آلودگی کرتی ہیں, اگر آپ تیل کو جلائیں وہ اس سے بھی زیادہ حد تک, کیونکہ کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے اور کئی اس کے جو مختلف قسم کے کیمیکلز اس سے ڈسچارج ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ مضر ہیں. انفیکٹ ان سے کینسر بھی ہو سکتا ہے, سانس لینے کا اس کے لیے بہت مضر ہے.
یہ تھے ڈیلاویر یونیورسٹی میں انوائرمنٹل اسٹڈیز کے پروفیسر ڈاکٹر سلیم علی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं सादिया असद। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत आलमी मालियाती फंड से कर्जों की अदायगी के सिलसिले में किसी किस्म की रियायत की दरख्वास्त नहीं करेगी। सालाना बजट ऐलान के बाद नायब वजीर खजाना ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत का बेल आउट पैकेज के लिए बैन अलाक्वामी मालियाती फंड यानी IMF से रुजू करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इक्तसादी माहिरीन इस बारे में शकूक व शुबहात का इजहार करते दिखाई देते हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत ज़ेरे गर्दिश कर्जों को कम करने और महसूलात का दायरा बढ़ाने के लिए इकदाम कर रही है, जिससे मुल्की मईशत मजीद बेहतर होगी। मिफ्ता इस्माइल के बकौल हुकूमत आइंदा 5 सालों में महसूलात के वफाकी इदारे की आमदन को दुगना करने के लिए भी इकदाम कर रही है, लेकिन इक्तसादी उमूर के माहिर और साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह हुकूमत के इस दावे पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तानी इक्तसादियात के इशारियों से ऐसा जाहिर होता है कि इसे आइंदा चंद माह में IMF से रुजू करना पड़ सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था,
जो इंडिकेटर्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि अगले 4-5 माह में आपको IMF जाना पड़ेगा, अनलेस ऑफ कोर्स के सडनली आपकी रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएं या आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, इंपोर्ट्स कुछ कम हो जाएं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एकदम कोई जंप आ जाए, तो इस तरह की चीजें अगर हो जाती हैं तो फिर आपका बचाव हो सकता है। लेकिन अगर यही ट्रेंड्स रहे और इसमें एक आध और कोई शॉक ऑयल प्राइसेस का या इस किस्म का पड़ गया तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा।
साबिक मुशीर ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने जिन इकदाम की बात की है उसके नताइज आने में वक्त लगेगा और ये कहना कबल अज वक्त है कि ये कितने कारगर साबित होते हैं। वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल के बकौल हुकूमत ने मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए रुपए की कदर में कमी समेत मुतादिद इकदाम किए और उन्हें उम्मीद है कि ये समरबार होंगे। हुकूमत ने हिजब मुखालिफ के तहफ़ुज़ात और तनकीद के बावजूद जुमे को आइंदा माली साल का बजट पेश किया था। अपोजिशन का इसरार था कि चूंकि हुकूमत आइंदा माह अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रही है, लिहाजा वो पूरे साल की बजाय महज चंद माह का बजट पेश करे। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बजट पर तनकीद के बावजूद हुकूमत ने इसका दिफा किया है। इस पर रिपोर्ट सुनिए नफीसा हूदबाई की।
शाहिद हसन सिद्दीकी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के चेयरमैन हैं। आप बता सकते हैं कि जाते जाते हुकूमत ने बजट में तरक्याती बजट की मद में कितना छोड़ा है और उसके अलावा दिफा के मद में किस हद तक इजाफा हुआ है। उमूमी तौर पे बजट को आप किस तरह देखते हैं?
मैं आपसे यह कर दूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने बजट पेश किया है इससे आज की पाकिस्तानी मईशत को जो खतरात और जो चैलेंजेस दरपेश थे उससे निमटने की सलाहियत इस बजट में कम से कम नहीं है। ये बजट बुनियादी तौर पर उन्हीं खतूत पर है जिन खतूत पर इस हुकूमत ने पिछले 5 जो है वो बजट पेश किए थे, जिसके नतीजे में बेशतर आम तरीन आहदाफ हमने जो रखे थे मईशत की शरणमो यानी GDP ग्रोथ रेट के, बरामदात में इजाफे के, कर्जों का हजम कम करने के, वो आहदाफ हासिल नहीं हो सके तो उन्हीं खतूत पर बनाया है। अब अगर मैं आपको एक मोटी सी बात, बुनियादी बात ये बताऊं कि इस हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है विजन 2025 जिसका बहुत चर्चा है कि ये हम पाकिस्तान को वहां लेके जाएंगे, उसके अंदर बुनियादी जुमला ये था कि 2018 एंड बियॉन्ड हमारा ग्रोथ रेट 8+8% से ज्यादा रहेगा। अब 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट, हमारा अंदाजा ये था कि 10% दुनिया का कहना है कि अगर होगा तो पाकिस्तान में गुर्बत कम होगी। अब 5.28 ये कहते हुआ है, हालांकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि ये 13 साल में सबसे ज्यादा है और बड़ी कामयाबी है। سوال تو یہ ہے کہ ہم تو ایک آپ خود کہہ رہے تھے کہ 8% سے زیادہ ہونا چاہیے, تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ جس سے کہ روزگار ملتا ہے وہ تو اتنا سلو ہے کہ اس سے بے روزگاری جو ہے وہ بڑھے گی.
پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار پاکستان کے اندر جو نامور معاشیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا وہ بیلنس نہیں ہے, عوام کے مفاد میں نہیں ہے. جواباً آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی متوازن اور بہترین بجٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی معاشی استحکام کا تعلق جو سیاسی استحکام سے جڑا ہوتا ہے. پاکستان نے پچھلے پورے برس میں جو حالات گزرے ہیں جو قوم سے بخوبی واقف ہے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بہت سارے ٹارگیٹ ایسے ہیں جو اس سے بہتر اچیو ہو سکتے تھے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 13 سال کے پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں سب سے ہائیسٹ گروتھ ہے وہ اس حکومت کے آپ ٹینور میں آپ نے دیکھی ہے جو 5% سے بڑھ کے ہے, اور جو انفلیشن جو اس وقت افراط زر ہے وہ 4% سے کم ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ متوازن بجٹ ہے. جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے یہ پاکستان میں نئی بات نہیں ہے. ہم اس وقت ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہیں. ہمارے اس وقت جو اخراجات ہیں وہ کیپٹل امپروومنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں. تو جو آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس وقت جو اخراجات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ڈویڈنڈ واپس آنے شروع ہوں گے.
ہمارے ساتھ تھے پی ایم ایل نون کے صدر روہیل ڈار جو نیو یارک میں ہوتے ہیں.
القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پشاور جیل سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. شکیل آفریدی پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کو مدد فراہم کی تھی. ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 2012 میں پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فرقہ وارانہ تشدد کے 2 واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. ان واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فرقہ وارانہ تشدد کے 2 واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق ہفتے کی دوپہر کو کوئٹہ شہر کے مرکزی کاروباری علاقے شاہراہ جمال الدین افغانی روڈ پر الیکٹرانکس کی ایک دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی جس سے شیعہ ہزارہ برادری کے 2 افراد موقع پر دم توڑ گئے. واقعے کے بعد پولیس اور دیگر اداروں کے اعلی حکام موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع پر موجود عینی شاہدین سے واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کی. گزشتہ روز یعنی جمعے کو کوئٹہ کے علاقے توغی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا. پولیس حکام کے بقول مدینہ مسجد کے پیش امام میر محمد کا چھوٹا بھائی خیر بخش اپنے گھر کے ساتھ ایک دکان پر کام کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں 2 نامعلوم افراد وہاں پر آئے اور خیر بخش پر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا. حملہ آور واردات کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. ان واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. پولیس حکام نے دونوں واقعات کو فرقہ وارانہ دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں. شیعہ ہزارہ برادری پر ہونے والے ان حملوں کے خلاف ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں نے بھرپور احتجاج کیا اور باچا خان چوک کو کئی گھنٹوں تک بند کیے رکھا. اس موقع پر پرانے ٹائر بھی جلائے گئے. تاہم بعد میں انتظامیہ کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی پر تمام لوگ پرامن طور پر منتشر ہو گئے. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں رواں ہفتے کے دوران فرقہ وارانہ دہشت گردی کی یہ 4th واردات ہے. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے شہر کے مغربی بائی پاس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شیعہ ہزارہ برادری کے 2 افراد جبکہ اس سے پہلے شہر کے 2 مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اسی برادری کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات گزشتہ 1.5 عشرے سے جاری ہیں. حکومت کی طرف سے قائم کردہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 16 سالوں کے دوران ہزارہ قبیلے کے افراد پر ہونے والے حملوں میں 525 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ شیعہ ہزارہ برادری کی 2 آبادیوں کی سیکورٹی کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں کی چوکیاں قائم کی گئی ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے متنازع سرحدوں پر امن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے. دونوں سربراہان چین کے وسطی شہر ووہان میں ملے, جہاں مودی غیر رسمی ملاقات کے لیے دو روزہ دورے پر ہیں. بھارت کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ بھارت اور چین نے ہمالیان پر امن کا قیام کے لیے فوجی تعاون اور مواصلات کو بہتر بنانے پر رضامندی ظاہر کی ہے. بھارت کے سیکرٹری داخلہ وجے گوکھالے نے بتایا کہ مودی اور شی نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملک اپنے مسائل اور تفارقات حل کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اپنا سکتے ہیں, کیونکہ دونوں ملک عقل رکھتے ہیں. اس دورے میں نہ تو کوئی معاہدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا. افغان صدر اشرف غنی نے طالبان پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے غنی کی جانب سے بقول ان کے انتہائی فراخ دلانہ بات چیت کی پیشکش کے باوجود موسم بہار میں اپنے حملے جاری رکھنے پر زور دیا ہے. بدھ کے روز طالبان نے اپنی نئی فوجی مہم کو, جس کا کوڈ نام الخندق ہے, آغاز کیا تھا. اس کے بعد سے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف درجنوں کی تعداد میں چھاپہ مار انداز کے مربوط حملے اور بم دھماکے کیے گئے ہیں. ہفتے کو طالبان نے گڑبڑ والے صوبے قندوز میں ایک صوبائی مرکز کو تاراج کر دیا, جہاں دو روز قبل باغیوں کے ایک بڑے حملے میں 14 افغان فوجی ہلاک ہو گئے تھے. ایک علیحدہ واقعے میں خودکش طالبان بمبار نے ہفتے کی صبح ہیلمند میں افغان فوج کے ایک اڈے کے نزدیک دھماکہ خیز مادوں سے لدی ہوئی اپنی گاڑی میں دھماکہ کر کے کم از کم 6 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا. باغیوں کے ان تازہ حملوں کے کچھ گھنٹے بعد کابل میں بات چیت کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے طالبان کی جانب سے خود اپنے مسلمان ملک کے خلاف جہاد کے مقدس نام پر تشدد کی مذمت کی. اور افغانستان میں امریکی قیادت والا اتحاد ریکارڈ رفتار سے بم گرا رہا ہے. 17 برس سے جاری اس جنگ کے بارے میں اب امریکی فوجی لیڈر بھی کہنے لگے ہیں کہ تعطل کا شکار ہے. تاہم جیسے کہ وائس آف امریکہ کے بل گیلو اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں, یہ واضح نہیں ہے کہ آیا بم اس تعطل کو ختم کرنے میں مدد دے رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
افغانستان میں سن 2018 کا آغاز ہلاکت خیز ہوا. سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران اتحادی طیاروں نے اتنے بم گرائے کہ اتنے عرصے میں گزشتہ 15 برسوں میں اتنی تعداد میں بم نہیں گرائے گئے تھے. یہ اس بات کی تازہ ترین شہادت ہے کہ اگست میں جب سے صدر ٹرمپ نے نئی فوجی حکمت عملی کا اعلان کیا, جنگ میں خاصی تندی آ گئی ہے. مگر طالبان نیریٹو نامی کتاب کے مصنف تھامس جانسن کہتے ہیں کہ تقریباً 17 برسوں سے بم اس تنازع کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور یہ امکان بھی نہیں کہ مزید بم اب مدد کر سکتے ہیں.
So I think that it's an act of desperation by the U.S. You know, they cannot kill enough Taliban through the air to be able to have any significant impact.
میرا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام مایوسی کا اظہار ہے. جنگ پر کافی اثر انداز ہونے کے لیے وہ فضا سے کافی تعداد میں طالبان کو ہلاک نہیں کر سکتے. تشدد ایسے وقت ہو رہا ہے جب افغان صدر اشرف غنی طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں شامل ہو کر آئندہ انتخابات میں حصہ لیں. نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول کے تھامس جانسن جیسے تجزیہ کار اس کوشش کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی فوجی حل موجود نہیں.
I don't care if you double the amount of air sorties that you're flying right now. We will never win this war militarily.
مجھے پرواہ نہیں اگر آپ آج کے مقابلے میں فضائی حملوں کی تعداد دگنی بھی کر دیں, ہم فوجی ذریعے سے یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اس جنگ کا حل صرف سیاسی ہے. لیکن امریکہ کے فوجی عہدیدار کہتے ہیں کہ بم برسانے کی مہم اس وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جو مذاکرات کے ذریعے حل تک لے جائے گی, خواہ اس میں کتنا بھی وقت لگے. امریکی آرمی کے جنرل جان نکلسن کہتے ہیں,
We are now conditions based, not time based. We will be here until the job is done.
ہمارے اقدامات کی بنیاد اب وقت پر نہیں بلکہ صورتحال پر ہے. ہم یہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک کام ختم نہیں ہو جاتا. مگر یہی جنرل تسلیم کرتے ہیں کہ تنازع تعطل کا شکار ہے. امریکہ کے حالیہ فوجی اندازے کے مطابق افغان حکومت کا کنٹرول ملک کے صرف نصف اضلاع پر ہے, باقی پر یا تو باغیوں کا قبضہ ہے یا وہ اس پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کا یہ ایک اور یادگار ہفتہ تھا. صدر ٹرمپ نے 2 اہم امریکی اتحادیوں کی میزبانی کی, جن میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل شامل ہیں. تاہم اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی کابینہ میں افراتفری, گزشتہ انتخابات میں روس کی مداخلت پر ہونے والی تفتیش اور اپنے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کی جاری جانچ پڑتال میں پیدا ہوتی شدت کا بھی سامنا رہا. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
وائٹ ہاؤس میں اگر یہ افراتفری کا نہیں تو ایک مصروف ہفتہ صدر ٹرمپ کی جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات پر ختم ہوا. ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ریپبلکن ارکان کی جانب سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں صدارتی انتخابات کے دوران صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کسی گٹھ جوڑ کی عدم موجودگی کا صدر نے شوق سے استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، یہ بہت اچھی رپورٹ تھی، کوئی گٹھ جوڑ نہیں، مجھے اس کا علم تھا، کوئی تعاون نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، یہ کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس کا وجود ہی نہیں تھا، بس یہی کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر یقین کریں تو روس کے ساتھ کوئی ملی بھگت نہیں۔ قبل ازیں اسی ہفتے سرکاری دورے پر آئے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ صدر ٹرمپ نے برادرانہ ناتا جوڑا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، یہ ایک عمدہ صدر ہوں گے، آپ کے بہترین صدر، اور آپ کو دوست کہنا میرے لیے اعزاز ہے، شکریہ۔ وزیر خارجہ کے لیے صدر ٹرمپ کا انتخاب مائک پومپیو کو بالآخر گزشتہ ہفتے سینٹ سے اپنی توثیق مل گئی۔ تاہم ناکامیاں بھی انتظامیہ کے ساتھ رہیں۔ صدر نے محکمہ ویٹرنز افیئرز کی وزارت کے لیے رونی جیکسن کو نامزد کیا تھا، جنہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے سربراہ سکاٹ پرائٹ کو بھی کانگریس میں جاری تحقیقات کا سامنا ہے، ان پر حکومتی فنڈ کو غیر ضروری طور پر استعمال کرنے کا الزام ہے۔ تھرڈ وے نامی ادارے سے وابستہ تجزیہ کار جم کیسلر کا کہنا ہے کہ ملک کے 45ویں صدر کے دور میں یہ ڈرامائی اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہفتہ اب معمول کی بات بن چکی ہے۔ جم کیسلر کا کہنا ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ وہ افراتفری کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں، وہ خود ابتری پیدا کرتے ہیں، اور یہی وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی قیادت میں گزشتہ صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت پر جاری تحقیقات اور صدر ٹرمپ کے نجی وکیل مائیکل کوہن پر ہونے والی تفتیش کی وجہ سے پیدا ہونے والے قانونی مسائل کے سائے انتظامیہ پر چھائے رہے۔ یہاں واشنگٹن میں بائی پارٹیسان پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کا اس بارے میں کہنا ہے، یہ اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہفتہ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑا سنسنی خیز وقت گزرتا ہے، لیکن یقیناً یہ تعیناتیوں اور سکینڈلوں میں سرکس والا ماحول اکثر اہم عناصر کے طور پر واپس آتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریاؤں کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات اور فرانسیسی صدر میکرون سے ان کی قریبی دوستی کے بارے میں اچھی خبریں بری خبروں پر چھا جائیں گی۔ اس بارے میں جم کیسلر کا کہنا ہے،
ٹرمپ فیلٹ گڈ اباؤٹ یو نو بانڈنگ وِد میکرون اینڈ میکرون ایلیویٹڈ ہمسیلف آن دی ورلڈ سٹیج، سو
میکرون کے ساتھ اپنے باہمی رابطے سے ٹرمپ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور میکرون نے عالمی سٹیج پر اپنے مقام کو بلند کیا ہے۔ اس لحاظ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تمام تر بری باتوں کے باوجود یہ ایک اچھا ہفتہ رہا۔ ٹرمپ ہمیشہ سے تماشا کار رہے ہیں، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس کی رپورٹنگ کرنے والے رپورٹروں کے بچوں کے لیے وائٹ ہاؤس کے تفریحی دورے میں شرکت کے لیے بھی وقت نکالا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ میں عدالتی کمیٹی نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت خصوصی وکیل رابرٹ مولر کو منمانے طور پر برطرف نہیں کیا جا سکے گا، جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تفتیش کر رہے ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کی تفصیل پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
اس بل کی جمعرات کے دن ڈیموکریٹس اور 4 ریپبلکنز نے حمایت کی، جس کے تحت وزارت انصاف کے قوانین میں یہ بات شامل ہوگی کہ خصوصی استغاثہ کو اٹارنی جنرل یا کوئی اور جسے اس کا اختیار دیا گیا ہو، ضوابط کی خلاف ورزی، فرائض سے پہلوتے ہی، بیماری، مفاد کے تصادم یا کسی اور معقول وجہ کی بنیاد پر ہی ہٹا سکتا ہے۔ سینیٹر آرن ہیچ کہتے ہیں،
Firing Mueller would cause a firestorm and bring the administration's agenda to a halt. It could even result in impeachment. I think we're right to
Mueller کو برطرف کرنے سے ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا اور انتظامیہ کا ایجنڈا رک جائے گا۔ اس سے مواخذے کی کاروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس بات میں صحیح ہیں کے صدر کو یہ باور کرائیں کہ انہیں رابرٹ مولر کو برطرف نہیں کرنا چاہیے. اس بل سے خصوصی استغاثہ رابرٹ مولر کو خاصی حمایت حاصل ہوتی ہے، جن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بعض ریپبلکنز بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تاہم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ بل ریپبلکن مخالفت کی بنا پر قانون کی شکل اختیار کرے گا. خصوصی استغاثہ سے متعلق اس بل کے حامیوں نے قانون کی حکمرانی کی فتح کے طور پر اسے سراہا ہے اور کہا ہے کہ اس سے صدر کو یہ پیغام جاتا ہے کہ انہیں منمانی کارروائی کا اختیار نہیں ہے. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ ہونے والی آئندہ ملاقات سے متعلق رجائیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جنوبی کوریا کے صدر مون سے بات چیت اچھی رہی. انہوں نے شمالی کوریا کے صدر سے آئندہ ہونے والے سمٹ کے بارے میں جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے کو آگاہ کیا. امریکہ کے عام رہنما اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ دونوں کوریائی ملکوں کی عشروں پرانی دشمنی اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. جمعے کے روز جب وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تاریخی ملاقات کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوریا کے رہنما کوئی کھیل کھیل رہے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بات کہاں تک نہیں پہنچی. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جلد ہی ان کے ساتھ ایک ملاقات کرنے جا رہا ہے، تاہم انہوں نے مقام اور تاریخ کا تعین نہیں کیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ دو یا تین ممکنہ مقامات پر ملاقات کا سوچ رہے ہیں جہاں وہ شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ مئی کے آخری یا جون کے شروع میں ملاقات کریں گے. امریکی سینٹ کی جانب سے توثیق کے بعد جمعرات کے روز سی آئی اے کے سابق سربراہ مائک پومپیو نے امریکی وزیر خارجہ کے عہدے کا حلف لیا اور برسلز میں ہونے والے نیٹو کے وزراء خارجہ سے ملاقات کے بعد ہفتے کے روز مشرق وسطی کے پہلے دورے کا آغاز کیا. اس تین روزہ دورے میں وہ سعودی عرب، اسرائیل اور اردن جائیں گے، جہاں توقع ہے کہ وہ امریکہ کے اتحادیوں کو ایران کی جانب امریکی پالیسی سے متعلق بریفنگ دیں گے. عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو اتحادیوں کے ساتھ جوائنٹ کمپریہینسو ایکشن پلان یا جے سی پی او اے کہلائے جانے والے ایران کے جوہری معاہدے پر بات چیت کی. سنگاپور کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں شکست کے باوجود داعش آسیان خطے کے لیے اب بھی حقیقی خطرہ ہے. سنگاپور میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز یا آسیان کے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں لی شنگ لون نے کہا کہ شمال مشرقی ایشیا اس وقت پرامن تو ہے، لیکن داعش کا یہ خطرہ حقیقی ہے. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس خطے میں ٹیکنالوجی کی ترقی نے بھی اسے زیادہ غیر محفوظ بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر دونوں، یعنی رسمی اور غیر رسمی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی دہشت گردی اور سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے دونوں کوریائی ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے. خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
70 سال پہلے اسی مہینے میں امریکہ نے یورپی بحالی پروگرام پر عمل درآمد کیا جسے عمومی طور پر مارشل پلان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جنگ سے تباہ حال یورپ کو مستحکم کرنا اور اس کی صنعتی اور زرعی پیداوار کی بحالی میں مدد دینا تھا۔ اپریل 1948 اور دسمبر 1991 کے درمیان امریکہ نے 17 مغربی یورپی ملکوں میں براہ راست سرمایہ کاری کرتے ہوئے 13 ارب ڈالر مہیا کیے۔ ان ملکوں میں سابق دشمن ممالک جرمنی اور اٹلی شامل تھے۔ آج کے حساب سے یہ رقم تقریباً 130 ارب ڈالر بنتی ہے۔ 20ویں صدی میں یہ امریکی خارجہ پالیسی کا نہایت کامیاب اقدام تھا۔ یورپی اور ایشیائی امور کے لیے معاون وزیر خارجہ ویز مچل نے کہا کہ مارشل پلان، جسے اس وقت کے وزیر خارجہ جارج مارشل سے منسوب کیا گیا تھا، اور بھی شاندار نظر آتا ہے جب اسے اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسری جنگوں کے بعد کیا ہوا۔ وہ مارشل پلان کی 17ویں سالگرہ کی یادگاری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تاریخ میں اس سے پہلے کی بیشتر جنگوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ فاتح نے یا تو مفتوح کو ختم کرنے یا اس کے وسائل پر قبضہ جما کر خود اپنی قومی قوت کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔
Rather than punishing our enemies or retreating from Europe's problems as we had done in 1918, America's leaders chose to remain in Europe.
اپنے دشمنوں کو سزا دینے یا یورپ کے مسائل سے منہ موڑنے کے بجائے، جیسا کہ ہم نے 1918 کے بعد کیا تھا، امریکی رہنماؤں نے یورپ میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کے تباہ حال معاشرے کی نشو و نما اور تعمیر نو کے لیے ہم اپنی وسیع قومی دولت کا استعمال کریں گے۔ 1942 میں جیسا کہ وزیر خارجہ مارشل نے کہا تھا کہ دنیا میں معاشی صحت کو معمول پر لانے میں مدد دینے کے لیے امریکہ کے لیے جو بھی ممکن ہوا وہ کرے گا، جس کے بغیر کسی قسم کا بھی سیاسی استحکام یا یقینی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ 1945 کے بعد نصب العین تعمیر کا تھا، نئے تعلقات کو فروغ دینے اور نئی حقیقت کے ثمرات حاصل کرنے کا، جس کا پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معاون وزیر خارجہ مچل نے کہا کہ آج ہمارا کام تحفظ کرنا ہے اور ان خطرات کے خلاف جن کا کمیونزم کے زوال کے بعد چند ایک ہی ادراک کر سکتے تھے، یکجا ہو کر آزادی کے منظم گہوارے کے طور پر مغرب کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایسی یادگاری تقریب کا منعقد ہونا اہم ہے تاکہ بحر اوقیانوس کے دونوں اطراف یاد دہانی کی جا سکے کہ متحدہ ہم آہنگی نہ صرف گرا قدر ہے بلکہ یہ بھی کہ اسے برقرار رکھنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے جد امجد کی نسل نے اس حقیقت کا احساس کر لیا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ امن اور خوشحالی جس کے قیام میں انہوں نے مدد فراہم کی اور جس سے ہم نے اپنی زندگی میں فوائد اٹھائے ہیں، اسے آنے والی نسلوں تک وسعت دیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی، 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی. ساتھی اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.